أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على أعدائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد مسنون وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ عزیزان گرامی، اہل بیت اور اسلامی ثقافت کے عنوان کے تحت تیسری چوتھی کون سی مجلس ہے؟ چوتھی ہے، بہت شکریہ. اور آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ اور دلجمعی کے ساتھ معروضات کو سماعت فرما رہے ہیں، اور پھر ہر روز میں یہ جملہ دہراتا ہوں، بلکہ دو تین جملے اسی طرح کے دہراتا ہوں کہ اس آیت کا فلسفہ، اس آیت کی حکمت اور وجہ اور سبب کیا ہے ثقافت کے سلسلے پڑھنے کے لیے. تو میں آپ کے لیے مسلسل ایک تقریر کے ابتدا میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ ثقافت جتنی بھی اچھی ہو جائے اور جتنی بھی بلند مرتبے پر پہنچ جائے، جب تک اس کا تعلق اس بات سے نہ ہو کہ انسان کو ادراک ہو کہ وہ کس عالم سے آیا ہے اور کس عالم کی طرف جانا ہے، اور وہ ان ہستیوں سے نکل کر آیا ہے، بنی آدم ہے، آدم کی اولاد ہے، جس میں پروردگار نے اپنی روح کو پھونکا تھا، اسے عالم غیب کی طرف جانا ہے، وہ عالم غیب سے آیا ہے. اور سادے لفظوں میں یوں کہوں کہ جب تک خدا کا تصور انسان کے دل میں، ذہن میں، روح میں نہیں ہوگا، کوئی بھی ثقافت اس وقت تک پائیدار نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جب تک آپ خدا کو ہٹا کر اپنے ذہن کے مطابق ثقافت کو تخلیق کرتے رہیں گے، ثقافتوں کی بنیاد رکھتے رہیں گے، جو جیسی ضرورت پیش آئی اس کے مطابق آپ نے اپنے رہن سہن کو، اٹھنے بیٹھنے کو، طور طریقے کو، معاشرتی آداب کو تبدیل کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کلیکٹیولی جو بیہیویئر ہے، جو اجتماعی سلوک اور اجتماعی رفتار ہے معاشرے میں، وہ آپ کے ذہن کے مطابق ہے، آپ کی سوچ کے مطابق ہے، آپ کے علم کے مطابق ہے. بشر کا علم تجربے کی بنیاد پر ہے، صاحبان علم لدنی کا علم حقیقت کی بنیاد پر ہے. یہی سے اسلامی ثقافت اور غیر اسلامی ثقافت سمجھ میں آ جاتی ہے. بعد نظر میں آپ کو غیر اسلامی ثقافت جتنی بھی اچھی لگے اور جتنا بھی زیادہ وہ ہمارے قوانین کے ساتھ مطابقت کرے، اس میں ایک نقص، ایک خامی ہمیشہ رہے گی، وہ یہ کہ آیا یہ ثقافت کسی نورانی، غیبی، ملکوتی، آسمانی مبدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے. جیسے ہی تعلق ٹوٹ گیا، اب مجھے کہیں نہ کہیں سیکیورٹی کیمراز کی ضرورت پڑے گی، مجھے کہیں نہ کہیں بایو میٹرک کی ضرورت پڑے گی. لیکن اگر ثقافت اسلامی ہو اور ایمان یہ ہو انسان کا کہ ہر پیر اور جمعرات کی رات کو میرے اعمال میرے مولا کے سامنے جاتے ہیں، اور میرا مولا ہر حال میں، ہر ہم وقت میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں، تو اب یہاں جو ثقافت ترقی کرے گی وہ ایسی ہوگی کہ اسی وقت آئے گی کہ جب ہمارے اور آپ کے بارے میں آقا ظہور کریں گے. فرمایا مشرق سے مغرب میں بوڑھی خاتون، ضعیف العمر خاتون اپنے ہاتھ میں سونا اچھالتی ہوئی چلی جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا رات کی تاریکی میں تو کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے. پھر آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میرا بچہ، خردسال بچہ، اسکول جا رہا ہے، راستے میں کوئی اغوا نہ کر لے. اگر دیر ہو جائے گی، سب سے پہلے آپ کے دل میں برا خیال نہیں آئے گا. آپ سمجھ رہے ہیں، ثقافت اگر اچھی ہو جائے، معاشرہ صحت مند ہو جائے. اور کچھ نوجوانوں سے یہیں پر آتے ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی بعض ممالک کے بارے میں، شمالی یورپ کے، کہ اگر کسی کو آنے میں دیر ہو جائے، بچے کو یا بڑے کو، تو گھر والوں کے ذہن میں پہلا خیال یہ نہیں آتا اللہ خیر کرے، فون کریں کہاں رہ گئے. کوئی بھی مسئلہ پیش آ گیا ہوگا, ٹریفک جام ہو گیا ہوگا, ٹائر پنکچر ہو گیا ہوگا, فلیٹ ہو گیا ہوگا, یعنی برے خیال نہیں آتے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ انسانی زندگی کے لیے سب سے بڑی مصیبت آج کل کیا ہے؟ اسٹریس, اضطراب, پریشانی, قلق, تشویش, اختلاج قلب, خاطر کی پریشانی. یہ اگر نکل جائے تو بہت سارے مسائل بہت آرام سے طے ہو جاتے ہیں. اور اگر اسلامی ثقافت, ان ثقافت روح الہی سے متصل ہو جائے تو پھر معاشرے سے پریشانی, اضطراب, تشویش خاطر, گھبراہٹ, اختلاج قلب ختم ہو جاتا ہے. جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے, اور میں ایک معمولی سی مثال دوں, دکان پہ اگر اجناس رکھی ہوئی اشیاء خورد و نوش اور اچانک اخبار کے ذریعے, ٹیلی ویژن کے ذریعے خبر پھیل جائے کہ صاحب جنگ ہونے والی ہے اور اشیاء خورد و نوش بازار سے غائب ہو جائیں گی, تو واقعی غائب ہو جائیں گی, کیونکہ ہر شخص اپنی ضرورت سے 10 گنا زیادہ خریدے گا. لیکن اگر معاشرے میں توکل ہو, سکون ہو, اطمینان خاطر ہو, اختلاج قلب نہ ہو, تو لگتا ہے جنگ ہو رہی ہے یا امن ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں لگے گا. اور میں نے 2 دن پہلے آپ کے سامنے مثال دی کہ یہ معاشرہ کون سا معاشرہ ہے, کہ وہ معاشرہ کہ جو 9 دن کے لیے اس معاشرے کے بانی نے خلق کیا, 2 محرم کو یہ معاشرہ آباد ہوا اور 10 محرم کو شام غریبہ میں یہ معاشرہ, اس کی خیمہ بستی کو آگ لگا دی گئی. یہ اولین و آخرین میں واحد معاشرہ تھا کہ بدترین حالات کا سامنا کرنے کے باوجود اطمینان خاطر بلند ترین مرحلے پر تھا. اور تربیت کا مرحلہ یہ کہ جب کوفے کی گلی کوچوں میں چھتوں پر سے صدقے کے کھجور اور روٹیاں پھینکی گئیں, اگر اس قافلے کی سربراہ بچوں کے منہ سے کھجور نکال رہی ہے اور روٹیاں نکال رہی ہے, نحن آل محمد والصدقۃ علینا حرام کہہ کر, ترجمے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے, تو کوئی بچہ یہ اعتراض نہیں کر رہا کہ پھوپھی جان, پھوپھی اماں یہ کیا کر رہی ہیں, کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں, یہ تربیت کیا ہے؟ یہ ہے اسلامی ثقافت. آپ اسلامی ثقافت کو آج کل کے کسی معاشرے میں ڈھونڈیے. حضور میں نے عرض کیا کہ نہ اس سے پہلے آدم سے لے کر حضرت خاتم تک, اور حضرت خاتم سے لے کر مگر یہ کہ ظہور حضرت ولی عصر ہو, اس وقت بھی ایسا معاشرہ نہیں بن سکتا, کیونکہ اس وقت بھی معاشرے میں دوسری سوچ کے لوگ ہوں گے, وہ قانون کے ڈر سے شاید خاموش رہیں. لیکن یہ جو خیمہ بستی لگی تھی نا, یہ کائنات میں کبھی نہ اس سے پہلے بن سکی نہ بن سکے گی. کیوں نہیں بن سکتی؟ کیونکہ بدترین حالات میں بہترین کردار کا مظاہرہ کیا. آج کل اچھا فیشن بھی بن گیا ہے اور بعض لوگوں کا عقیدہ بھی یہی ہے. صاحب یہ ایتھیسٹ بہت بڑے فلسفی ہیں, پڑھے لکھے ہیں, یعنی فلسفی ہیں, اس نے خدا کا انکار کر دیا انہوں نے. اب پڑھے لکھے ہونے کی علامت یہ ہے کہ خدا کا انکار آپ کر بیٹھے ہیں. مجھے نہیں پتا ایسے ایتھیسٹ حضرات, ملحد حضرات, کائنات کے سسٹم کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ جو اتنی عظیم اور لمبی چوڑی کائنات پھیلی ہوئی ہے, اس کو کس طرح سے تبیین اور بیان کرتے ہیں اس کا بغیر خدا کے وجود کے. مجھے ایک سلسلہ فکر تک آپ کو لے کر آگے جانا ہے, اس کے لیے تھوڑی سی زحمت دوں گا آپ کو. وہ یہ کہ پروردگار عالم نے اپنے آپ کو کبھی دکھایا نہیں ہے. تاریخ میں خدا نے کب اپنے آپ کو دکھایا؟ خدا اپنے آپ کو تاریخ میں نہیں دکھا سکتا. کیوں نہیں دکھا سکتا؟ وہ مادی اور مادیات سے ماورا ہے. جب دکھا نہیں سکتا تو یقیناً وہ چیز ہے ہی نہیں, ہو نہیں سکتی. تو پہلی بات تو یہ کہ خدا نے اپنے آپ کو دکھایا نہیں, کسی طرح سے تو دکھایا آخر خدا اپنے آپ کو. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی شعور اور عقل کا اندھا ہو اور شعور سے بے بہرا ہو اور یہ کائنات کا مسلسل ایک رما دما نظام بھی اس کو خدا کی جانب لے نہ لے جا سکے, تو پھر اس کے سامنے کیا دلیل پیش کی جائے؟ عجیب مسئلہ ہے. اس ایتھیسٹ سے پوچھا جائے, ملحد سے پوچھا جائے, دہریے سے پوچھا جائے کہ تم اپنے گھر میں آتے ہو, میز پر دسترخوان پر کھانا چنا ہوا رکھا ہوتا ہے, بہترین خوشبو اٹھ رہی ہے, گرم گرم روٹیاں تیار ہیں, کھانا تیار ہے, کہو اگر تم پوچھو کس نے پکایا, کہا جائے کہ صاحب خود بخود پک گیا, تو ایک تمسخر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ تم دیکھو گے کہنے والے کی طرف اور کہو گے بھائی بتائیے کس نے پکایا. اتنی بڑی کائنات ہے, 4 موسموں کی فصل ہے, اتنا طویل و عریض دسترخوان ہے, یہ دیکھ کر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خود بخود کیسے ہو گیا. سب مادہ تھا، مادہ آیا، مادے کے اندر تغیر و تبدل ہوا، تطور ہوا، ایولیوشن ہوا، اور یہ سب مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا تو پوچھا جائے کہ حضور مادے میں انٹلیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وزڈم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ مادہ جو ہر عقل و شعور اور ہوش سے عاری تھا، کس طرح سے اس مادے نے اپنے آپ کو شعور کے مرحلے پر پہنچایا؟ اگر مادے میں شعور نہیں ہوتا تو کس طرح سے سیب کا درخت زمین پر لگایا جائے، برابر میں امرود کا درخت، اس کے برابر میں کیلے کا درخت، کیلے کے درخت میں سے کیلے نکل رہے ہیں، امرود میں سے امرود نکل رہے ہیں، اور انار میں سے انار نکل رہے ہیں؟ کس نے بتایا کہ زمین ایک، پانی ایک، سورج ایک، انار کو کس نے پیغام دیا دیکھو تم اس درخت سے ہو، یہاں سے انار ہی نکلے گا؟ سب ہم اس بات کو نہیں مانتے، یہ مادہ ہے، سسٹم ہے۔ میں گفتگو طویل نہیں کرنا چاہتا مادے کے بارے میں کہ مادہ نیچرل کریکٹرسٹکس ہیں اس کے، یا مادے میں انٹلیکٹ اور وزڈم ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال پروردگار عالم نے ایک، ہمارے گھروں میں جو بولی بولی جاتی ہے اس کے مطابق پروردگار نے ایک چھنی لگائی ہوئی ہے، ایک چیک پوسٹ لگائی ہوئی ہے کہ تم اس سے گزر کر آؤ تو ہمیں ٹھکرانا۔ اور خدا کا وجود تو بہت آگے کی بات ہے، ہمارے کچھ بندے ایسے ہیں، میں نے کیا عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، خدا نے اپنے وجود کو کب دکھایا؟ اب اگر کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جہاں خدا اپنے وجود کو دکھلا رہا ہے، اور اظہر من الشمس ہے، چمکتے ہوئے سورج سے کہیں زیادہ واضح انداز میں خدا اپنے وجود کو دکھلا رہا ہے، اور جب تک آپ اس واقعے یا اس حادثے یا اس سانحے کے بارے میں اپنے موقف کو واضح طریقے سے اختیار نہ کر لیں، اور اس چھلنی سے، اس چیک پوسٹ سے، اس مرحلے سے نہ گزریں، اس وقت تک آپ کو حق نہیں ہے کہ خدا کے وجود کو ٹھکرائیں۔ یہ کس طرح سے خدا اپنے آپ کو دکھلاتا ہے، خدا کس طرح سے دکھلاتا ہے اپنے آپ کو؟ دیکھیے، تمام انبیاء نے کہا جو لوگ خدا کو ٹھکراتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، انبیاء کے وجود کو وہ مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں تھیں، لیکن وہ انبیاء کے وجود کو مانتے ہیں، کیونکہ تاریخ میں یہ بات ثابت ہے۔ آپ خدا کو نہ مانیں، لیکن ہندوستان کے بٹوارے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ ہے، ہوا، ہم بیٹھے ہیں پاکستان میں، ہوا ہندوستان میں۔ آپ مغل بادشاہوں کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں، ہسٹری کا، تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ ہندوستان پر جو حملے کیے، تمام بادشاہوں نے جنگیں ہوئیں، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے، تاریخ کا حصہ ہے۔ تو جو لوگ خدا کے وجود کو ٹھکراتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، وہ تاریخ کا انکار نہیں کرتے، وہ انبیاء کے وجود کو مانتے ہیں، جتنے انبیاء کے بھی نام اور اسامی ان کو تاریخ میں ملے۔ تو یہ جو انبیاء تھے، ان کی صفات کیا تھی، کردار کیا تھا، کس انداز سے انہوں نے معاشرے میں اپنے کردار کو پیش کیا، کیا یہ کردار اتنے بلند مرحلے پر ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر شخص یہ یقین کر لے کہ یہ نبی، یہ پیغمبر مفلوق الحال ہونے کے باوجود، انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے کے باوجود، مال و دولت سے عاری ہونے کے باوجود، توہی دست ہونے کے باوجود، ایک ایسے مقام پر ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی اوریجن ایسا ہے، کوئی نہ کوئی مرکز ایسا ہے جس سے یہ متصل ہے، اور نہ صرف یہ کہ متصل، یہ خود متصل ہے، بلکہ اس کے ساتھ جس کو جتنی محبت ہے وہ بھی اسی پیغمبر کی طرح تکلیفیں برداشت کر رہا ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معك، ہے حبیب، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنے مقام پر ڈٹے رہو، اور جو جو تمہارے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ ڈٹے رہو۔ تو تاریخ گواہ ہے، اگر یہ پیغمبر جھوٹا ہوتا، نعوذ باللہ، خاکم بدہن، تو جتنی زیادہ تکلیفیں اس پیغمبر کی ذات سے اپنے نزدیک ترین لوگوں کو پہنچی ہیں، دوسروں کو نہیں پہنچی۔ مباہدے کے میدان میں اگر آپ کے سامنے یہ سوال آئے کہ کیوں اپنی بیٹی کو لے کے چلے گئے، داماد اور بھائی کو لے کے چلے گئے، نواسوں کو لے کے چلے گئے، تو اس سے پہلے، چار یا پانچ سال پہلے، اور ہجرت کے پانچ یا چھ سال بعد کے واقعات بھی دیکھیے۔ اگر کوئی فقیر آتا تھا تو فاطمہ کے گھر کی جانب بھی بھیجتے تھے، یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پر چولہا نہیں جلتا تھا، جن کے گال بھوک اور رخسار گرسنگی کی وجہ سے اودے ہو چکے تھے، آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ چکے ہیں، گھر میں بکری کی ایک چھال ہے، ایک تکیا ہے، ایک کوزہ ہے، ایک سراہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تب بھی رسول خدا انہی کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ نورانیت کا ایک ایسے مقام سے چل رہا ہے کہ یہ جو شہزادی ہے نا، اس گھر میں رہتی ہے، چکنی مٹی کا گھر ہے، غربت بدترین غربت ہے اس گھر میں، لیکن ہم اور آپ شہزادی کہہ کر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ یہ صفت بھی وہی سے آئی ہے۔ ہمارا اور آپ کا شہزادہ اور شہزادی کا جو تصور ہے نا، وہ کائنات کے لوگوں سے الگ ہے، ہر شہزادی اور شہزادہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کائنات پر تصرف ہونے کے باوجود بدترین انداز سے زندگی گزارے. ہم شہزادہ اور شہزادی اس کو کہتے ہیں کہ دشمن کے دل تک اس کے قبضے قدرت میں ہو. ہم شہزادہ اور شہزادی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اشارہ ہو جائے تو حقائق اشیاء بدل جائیں. تو یہ صفات کربلا کے بارے میں آپ کی جو بھی تفسیر ہو, کربلا کے جا بارے میں آپ کا جو بھی بیان ہو, لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا واقعات کو دیکھ کر کہ کربلا پروردگار عالم کا وہ چیک پوائنٹ ہے, چیک پوسٹ ہے. اس سے اگر آپ گزر کر آ گئے تب خدا کو ٹھکرائیے گا. آپ کس طرح سے بیان کریں گے اس بات کو کہ ایک شخص کربلا میں ایک میدان میں آیا, خیمہ بستی بسائی, کس انداز سے اس کے ساتھیوں نے شہادت دی جب اس کے ساتھی اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 آدمیوں کا لشکر ہے مولا, جنگ کر دیجئے, قتل کر دیجئے. صفات انسانی کی کس مرحلے پر ہے کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے, اور جو ان سے لڑنے آ رہا ہے ان کو راستے سے ہٹا کر بے آب ہو گیا چٹیل صحرا میں اتارنے کے لیے ہر کا لشکر 1000 ساتھیوں کے ساتھ آیا, یہ اس کے جان جانوروں کو بھی پانی پلا رہا ہے, اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلا رہا ہے. جب خیمے دریا سے اٹھائے گئے, لشکر کی حسین ابن علی کی تعداد اتنی تھی کہ اگر جھڑپ ہوتی حسین کا لشکر جیت جاتا, اور یہ داستان اس طرح سے رقم نہ ہوتی. کردار کس مرحلے پر ہے کہ حکم دیا گیا, خیمے ہٹا دیے گئے, حسین ابن علی کے سفیر کے کردار کی کیا بات کیجئے. جب عبیداللہ ابن زیاد شریک ابن عامر کے گھر میں عیادت کے لیے آیا تو ہانی ابن عروہ نے کہا کہ جب گھر میں عبیداللہ ابن زیاد آئے تو تم یہاں پیچھے سے نکل کر ایک وار کرنا, عبیداللہ ابن زیاد کی گردن کاٹ دینا, قصہ ختم ہو جائے گا اور حسین ابن علی کوفے آ جائیں گے. مسلم نے عقیل دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ کے جب اشارہ ہوگا آؤں گا اور ایک تلوار کے وار سے عبیداللہ ابن زیاد کا کام تمام کر دوں گا. بہرحال کافی دیر عبیداللہ ابن زیاد بیٹھا, اپنے غلام کو بھی لے کر آیا تھا معقل کو, اور بہرحال اشارے کنائے میں اشعار پڑے شریک ابن آور نے, مسلم باہر نکل کے نہیں آئے. معقل نے اشارہ کیا عبیداللہ ابن زیاد کو کہ معاملہ مجھے کچھ سنگین دکھائی دیتا ہے, فوراً اٹھ کر نکل چلو. باہر آئے, جب یہ دونوں باہر آ گئے عبیداللہ ابن زیاد اپنے غلام معقل کے ساتھ, تو شریک ابن آور اور ہانی نے پوچھا مسلم سے تم نے مارا کیوں نہیں عبیداللہ ابن زیاد کو آ کر. کہا دیکھو دو وجوہات ملتی ہیں مقتل میں جو میں نے دیکھی ہیں, ایک تو یہ کہ الاسلام قید الفتک, اسلام میں دھوکے کے ساتھ میں دشمن کو نہیں مار سکتا, اور دوسری بات یہ کہ تیری زوجہ آ گئی تھی میرے سامنے, اب یہ میں برصغیر کی زبان میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہہ رہی تھی خدا کے لیے عبیداللہ کو میرے گھر میں مت مارنا. یعنی آپ سوچ دیکھیے, اگر مسلم ابن عقیل کے ساتھ حسین ابن علی کے تین لفظ نہ ہوتے, قد بعثت الیکم ثقتی و اخی و معتمدی و رجلا من اہل بیتی, میں تمہاری جانب اپنے گھر والوں میں سے بہترین شخص کو بھیج رہا ہوں جو میرا با اعتماد ترین بھائی ہے, ساتھی ہے, تو ہم شاید کچھ اور بات سوچ لیتے. لیکن یہ سیرت سیرہ حسین ابن علی ہے. کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا, اب کل آپ کے سامنے کہا تھا کہیں اور کہا تھا مجھے نہیں پتا, اگر کہا تھا دوبارہ برداشت کر لیجیے اس جملے کو, کہ جب صفین میں دریا کا کنارہ شریعہ فرات کا شام کے لشکر کے ہاتھ میں آیا تو پانی مولا کائنات کے ساتھیوں کو نہیں دیا. آئے لوگ مولا کائنات کے پاس, کہا کہ یا علی شریعہ شام والوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے, ہم پانی لے کے دینے جانا چاہتے ہیں, پانی نہیں دینے دے رہے. اب مجھے پتا ہے کہ نوجوان بچوں کے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں, جنگ ہو رہی تھی یا دعوت ہو رہی تھی, کھانے پہ دوپہر کے رات کے آئے تھے, تو جنگ کا اب ایک فلسفہ یا جو پرانی جنگیں ہوتی تھی وہ میں نہیں پڑھوں گا یہاں پر کس طرح سے ہوتی, بس سمجھ لیجئے کہ اس طرح سے جنگ نہیں ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کے لشکر میں مذاکرات بھی چل رہے ہوتے تھے, لوگ ملاقات بھی کرتے تھے. اگر بہرحال کہا کہ یا امیر المومنین لشکر ان کا وہاں جا چکا ہے دریا پر, اب ہم کو پانی نہیں اٹھانے دے رہے. مولا نے کہا اچھا. باہر آئے سید رضی نے جو جملہ نقل کیے مولا کائنات کے, ایک بہت مختصر خطبہ کہوں یا بہت مختصر سا رجس کہا جائے, خطاب کہا جائے, مولا کائنات نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا. کس طرح سے ارشاد فرمایا, اور مجھے تھوڑی دیر اس پر گفتگو کرنے دیجئے آپ. مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ رواؤ سیوفکم ترواؤ, اپنی تلواروں کو ان کے خون سے بجھاؤ تاکہ تم پانی پی سکو. رووا سيوفكم تروا الموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين. اگر تم ہار گئے اور زندہ رہ گئے تو یہ تمہاری شکست ہے، تمہاری موت ہے. مولا کائنات فرما رہے ہیں زندہ رہنے کے باوجود اگر ان سے ہار گئے تو تم مر گئے، اور مر گئے لیکن ان سے جیت گئے تو تم زندہ ہو گئے. خوب توجہ، اب اس کو مزید واضح کرنے دیجیے. آپ نے علی ابن ابی طالب کی شخصیت کا جو میں نے چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا نا، یہ علی ابن ابی طالب کوفے کے عام لوگوں کے سامنے گفتگو نہیں کر رہے تھے. یاد رکھیے کہ ایسے کٹھن حالات میں یہ جملے اس وقت اپنا اثر دکھاتے ہیں کہ جب صاحب کلام کی شخصیت کی دھاک لشکر پر بیٹھی ہو. اور یہ وہ لوگ تھے جو بہت بڑے بڑے بہادر جنگجو تھے، ان میں حملہ ہوا مولا کائنات کی طرف سے، شریعہ ہاتھ میں آیا، اب مولا کائنات کے ساتھیوں کے پاس شریعہ آ گیا، کنارہ آ گیا دریا کا، اب وہاں پہ لوگ گئے کہا امیر شریعہ علی کے ساتھیوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے، کل تک تو ہم انہیں پانی نہیں دے رہے تھے، اب آج یہ ہم کو پانی نہیں دیں گے، بس کام ختم ہو گیا، اب تو ہم جنگ ہار گئے، پانی کے بغیر کیا کر پائیں گے. جواب آیا کہ نہیں تم نہیں جانتے، یہ مرد اس لیے یہاں پر نہیں آیا، تم جاؤ علی بن ابی طالب تمہیں پانی دے گا. تو یہ سلسلہ جو آپ کو حسین ابن علی کا کام محیر العقول نظر آ رہا ہے نا، کہ آپ مات اور مبہوت ہو گئے کہ کیسے ہر کو کے لشکر کو پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا. تو کل میں نے پڑھا تھا نا آپ کے سامنے ولدت فی حرم الالہ و امنہ والبیت حیث فناؤہ والمسجد. یہ نور کا سلسلہ وہیں سے چل رہا ہے، اگر وہ نورانی سلسلہ نہ ہوتا تو جہاں جہاں تک یہ نورانیت اپنی حقیقت دکھلا رہی ہے کام آپ کو مماثل اور مشابہ دکھیں گے، کام آپ کو مماثل اور مشابہ دکھیں گے. تو سلسلہ یہ ہے کہ خدا نے کہاں دکھایا اپنے وجود کو، خدا نے کس انداز سے دکھایا. دو اذن دخول ملتے ہیں ہم کو مفاتی میں، ایک وہ اذن دخول کہ جو معمولاً ہم پڑھتے ہیں مشہد میں بھی ہے اور دیگر آئمہ کے حرم میں بھی ہے، کہ جو ہم اذن دخول پڑھتے ہیں اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک صلواتک علیہ وآلہ وقد منعت الناس ان یدخلوا الا باذنہ فقلت یا ایھا الذین آمنوا. یہ اذن دخول ہے، پروردگار تیرے نبی کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوں، مشہد جائیے، کاظمین جائیے، سامرہ جائیے، یہ اذن دخول پڑھ کے اندر جائیے، تیرے نبی کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوں اور تم مجھے اجازت دے، اور وہ تمام گفتگو. ایک اذن دخول یہ ہے. دوسرا اذن دخول جو سید ابن طاؤس نے نقل کیا ہے، اس میں ایک جملہ ہے الحمدللہ الذی من علینا بحکام، حمد اس خدا کی کہ جس نے ہم کو ایسے امراء عطا کیے، ایسے حکام عطا کیے، ایسے اولی الامر عطا کیے. کیسے اولی الامر، کیسے اولی الامر؟ الحمدللہ الذی من علینا بحکام، حمد اس خدا کی کہ جس نے ہم کو ایسے اولی الامر عطا کیے، ایسے حکام عطا کیے. یقوم مقامہ لو کان حاضرا فی مقام، کہ اگر ہندوؤں کا عقیدہ اوتار کا غلط ہے ہمارے لحاظ سے، یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اگر نور الہی، خوب ایک ایک لفظ پر توجہ، اگر نور الہی کسی جسدانی صورت میں زمین پر آ کر کھڑا ہو جائے تو انہی 14 کی صورت میں کھڑا ہوتا. یہ اب آپ سمجھے کہ خدا کے وجود کا ثبوت ہے 14 کی زوات مقدسہ. الحمدللہ الذی من علینا بحکام، اگر علی ابن ابی طالب کو دیکھ کر بھی خدا پر یقین نہ آئے، اگر حسن و حسین کے وجود کو دیکھ کر خدا پہ یقین نہ آئے، کیوں نہ آئے؟ صفات اس مرحلے پر ہیں کہ یہ سانس تو اس دنیا میں لے رہے ہیں لیکن متصل ہیں اس عالم سے، ان کا حساب و کتاب اس عالم سے ماورا ہے. اب جو ان سے متصل ہو کر جو ثقافت، جس ثقافت کی بنیاد رکھی جائے گی وہ ثقافت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس ثقافت میں کبھی کوئی بدتمیزی، بد تہذیبی، بے ترتیبی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس ثقافت کی بنیاد رکھنے والا وہ شخص ہے کہ جب جنگ میں آ کر دشمن کہے حبی سیفک، علی تیرے ہاتھ میں تلوار ہے، میری تلوار ٹوٹ گئی، یہ کون سا انصاف ہے، مجھے اپنی تلوار دے. مولانا اپنی تلوار پھینک دی، کہا تو اب کس سے لڑے گا، کہا پہلے دشمن بن کے آیا تھا، اب سائل بن کے آیا ہے، سوال کیا میں نے دے دیا. اس نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، جس ہستی کا مرحلہ یہ ہو، میری بھی عقل دنگ ہے اس واقعہ کو پڑھ کر کہ مولا نے کس کے بھروسے پر اپنی تلوار پھینکی، اسی کے بھروسے پر اپنی تلوار پھینکی جس کے بھروسے پر شب ہجر تلواروں کے نرجے میں سوئے تھے. وہاں رسول خدا کون سی تلوار لے کے گئے تھے، کون سے نیزے لے کر گئے تھے؟ علی 23 سال کے تھے، یہاں تو کار آزمہ تھے نا. اگر عصمت سے جدا کر کے دیکھیں تو اگر سوال کریں کہ کس امید پر تلوار پھینک دی تو میں جواب دوں گا، اسی امید پر جب ہجرت کی رات. تو اب سوال یہ ہے کہ ہجرت کی رات کیسے تلواروں کی چھاؤں میں سو گئے تھے؟ تو مسئلہ یہ ہے علی ابن ابی طالب کا کہ ماں ایسی تھی اور باپ ایسا. مجھے جملہ بہت نوجوان بچے نعرے لگاتے ہیں، ان میں سے ایک نوجوان نے کہا مولانا آپ نعرے حیدری کی فضیلت پر کچھ بات کیجیے. اب یہ تو ایسی بات ہے کہ دن نکل چکا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، آپ کے مولانا ٹارچ جلائیے چراغ تاکہ روشنی ہو سکے. اب آپ خود کیا نعرے حیدری یا علی، اب یا علی کے اب میں کیا بولوں کچھ اس میں، پر جب آپ نے یا علی کہہ دیا تو بات ہی ختم ہو گئی. بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. اے مولا آپ کی برکت سے بارش برستی ہے، آپ کی برکت سے آسمان اپنی جگہ پر رکا ہوا، آپ کے ذریعے خدا آغاز کرے گا، آپ کے ذریعے اختتام کرے گا، اول بھی آپ، آخر بھی آپ، ظاہر بھی آپ، باطن بھی آپ. اس نعرے پہ بیٹا کیا بولے، تم نے کہا تھا تو کیا بات ہے؟ تو آپ یادی کہا، آپ نے ذکر کیا زید مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب. اور ہم لوگ مولانا حضرات دینی تعلیم کہتے ہیں کہ قدر متعقن یہی ہے کہ یا علی آپ کہیے، مجالس میں زینت آ گئی. اب جب مجلس میں زینت آ گئی، اب میں زینت کو کیا خراب کروں اپنے من گھڑت اور بیتو کے الفاظ کے ذریعے؟ ایک درود بھیجے محمد عالم. یہی بات کل حارث حمدانی کا جو واقعہ تھا کہ جب مرحلہ یہ ہے علی بن ابی طالب کا، یہ وہ مرحلہ ہے جو علی بن ابی طالب اس زمین پر آ کر دکھلا رہا ہے انسانی وجود میں. تو یہی تو فرمایا تھا کل کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے نا، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو حارث حمدانی فلا تمازحنی ولا تمازجنی. دیکھو خبردار، میرے ساتھ کوئی خبردار بیتو کی بات نہ کرنا، مزاح نہ کرنا، استہزاء نہ کرنا، تمسخر نہ کرنا، کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم تو یوں ہی کہہ رہے تھے. یہاں پہ یوں ہی کچھ نہیں ہوتا ہے، یہاں ہر چیز حقیقت ہے. ولا تمازجنی، اور خبردار میرے ساتھ کبھی مزج مت ہونا، ملنا مت. علی ایسے تو ہم بھی ویسے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو، جو ہم کر رہے ہیں وہ مت کرو. جو ہم نے کہا ہے خوب توجہ، جو ہم نے کہا ہے. اب کلچر سوچ کو دیکھیں، اب یہ بات ختم ہو گئی نا. کل ایک بچے نے کہا مولانا آپ عجیب پریشان ہو جاتے ہیں، بات چلتی ہے بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. میں نے کہا بھائی اب میں کیا کروں، اب یہ بات تو ختم ہو گئی نا کہ یہ جو بات ہے خدا نے اپنے آپ کو کیسے دکھایا، کن کی صفات کے ذریعے دکھایا، معصومین کی صفات کے ذریعے دکھایا، وجود مبارک کے حضرت امیر المومنین کے ذریعے دکھایا، امام حسن امام حسین کے ذریعے دکھایا، امام سجاد کے ذریعے دکھایا کہ کس مقام پر ہے، وجود حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے ذریعے دکھایا. درود بھیجا انہیں ہستیوں کے ذریعے پروردگار عالم نے اپنے وجود کو دکھلایا نا. کہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا جب یہ قافلہ پہنچا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا بی بی کی گفتگو اور خطبے کو اور وہ تمام واقعات دیکھ کر. تو یہ ان کا اسلام لانا، اگر یہ لوگ یہ ہستیاں موجود ہوتی. اور کل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب سید الشہداء یہودی کے سامنے گئے، یہودی نے مال لیا، مال واپس کیا، بی بی نے کہا میں مسلمان ہوئی، اس نے غلام کو مال دیا ایک قدم پر سید الشہداء کے. اب یہاں پر آپ یہودی سے اسلام سیکھیے، جب واقعہ یہی تو ہوا تھا اس نے کہا مولا آپ گھر پہ چل کے آئے، غلام آپ کی خاطر میں نے فدیہ کر دیا، آزاد کر دیا، آپ کو دے دیا. تو یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی کہ پروردگار عالم نے وجود معصومین کے ذریعے دکھایا. کیوں دکھایا؟ خبردار یہ بات گناہ ہے، غلط ہے، حرام ہے، عقیدے سے ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے کہ خدا ان میں حلول کر جاتا ہے، غلط ہے۔ یہ خدا کے بندے ہیں، خدا کی مخلوق ہیں، یہ پروردگار آدم کی نورانیت دکھلاتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ اپنی صفات حسنہ کے ذریعے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ جملہ آیا تھا تو ابھی اس کی تصحیح کر لے، قطعاً یہ عقیدہ غلط ہے، اور یہ عقیدہ جتنے بھی جوش عقیدت میں اس بات کو بنیاد بنا کر بات آگے کی جائے غلط ہے کہ آئمہ کے جسم میں خدا نعوذ باللہ من ذالک حلول کر گیا یا پروردگار عالم ان کی ذات میں اتر گیا، لیکن ان کی ذات ایسی ہے کہ ان کو دیکھ کر انسان خدا تک پہنچتا ہے، ان کو دیکھ کر توحید کے رستے پر چلتا ہے۔ تو پروردگار عالم ان کے ذریعے آغاز کرے گا، ان کے ذریعے اختتام کرے گا۔ تو صفات حسنہ کی بات ہو رہی تھی اور ثقافت کی بات ہو رہی تھی، اسلامی ثقافت کی بات ہو رہی تھی۔ اسلامی ثقافت میں کچھ بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں، وہ صفات ہیں، اور حقانیت کے طور پہ، اب اس کو آپ دلیل سمجھ لیجئے، کمزور دلیل سمجھیے، مضبوط دلیل سمجھیے، سن لیجئے اس بات کو۔ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ایک کام کو انجام دے رہا ہے اور اس سے متضاد بات کرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور معیار بتاتے وقت خود جو کام کر رہا ہے اس سے ہٹ کر کرے، کہ تم یہ مت کرو، یہ تمہارے لیے بہت سخت ہے، تو اس سے ایک سچائی کی بو آتی ہے، عطر آتا ہے صداقت کا۔ مدعا کہنا پھر کچھ اصحاب تھے، پتہ لگا کہ انہوں نے کہا ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیں گے، دن کو روزے رکھیں گے، رات کو عبادتیں کریں گے، اور ایک خیمہ بنا لیا، اس میں جا کر رہنے لگے۔ مولا کائنات کو بتایا گیا، آئے بہت برفروختہ ہوئے، بہت زیادہ تیش میں آئے، جلال میں آئے، غضبناک ہوئے، اور جو جملہ فرمایا، اب یہ دیکھیے آپ کہ کتنا بیلنس سسٹم دیا ہے علی بن ابی طالب نے زندگی گزارنے کی۔ فرمایا امر رحم تو اہلک و ولدک لقد استہام بک الخبیث، تو رحم کیوں نہیں کرتے تم لوگ اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر؟ شیطان خبیث نے تجھے اپنے تیر کا نشانہ بنا دیا۔ یہ کیا سلسلہ ہے سارا؟ خدا کی دیوی لذتوں کو چھوڑا، کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، دن کو روزے، رات کو عبادتیں کریں گے، بدترین کھانا کھائیں گے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ اور پھر مولا نے واقعی اس پر کئی گھنٹے گفتگو کی جائے، اس کو روک کر ایک جملہ بتاؤں جو اس سے مرتبط ہے، متصل ہے۔ شہزادی کے بارے میں ملتا ہے کہ اتنی عبادت کرتی تھی کہ پاہائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ راوی کون ہے؟ اب رات کی شب زندہ داری کا راوی وہی بیٹا ہو سکتا ہے جو ماں کے ساتھ تھا۔ امام حسن مشتبہ فرماتے ہیں، میں نے شب جمعہ کو دیکھا مادر گرامی کو اول شب سے لے کر فجر کی اذان تک مسلسل کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، اور تمام پڑوسیوں کے لیے، تمام محلے والوں کے لیے دعا کی، دوسروں کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی۔ میں نے کہا مادر گرامی آپ نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی؟ کہا یا بنیا الجار ثم الدار، پہلے دوسرے پھر ہم خود۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں، یہ عظیم المرتبت ماں، جب رات بھر اس عظیم الشان عبادت میں مصروف تھی، تو اس بیٹے نے کیسے اپنی ماں کو دیکھا عبادت کرتے ہوئے؟ 6 برس کا بچہ بھی ماں کے ساتھ عبادت کر رہا ہے رات بھر، یہ بچہ سو نہیں رہا، مسلسل اپنی مادر گرامی کو دیکھ رہا ہے۔ ظاہری لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو تربیت اس طرح کی ہے۔ تو شہزادی اس طرح سے عبادت کرتی تھی، نبی کریم اس طرح سے عبادت کرتے تھے، کبھی پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی کھڑے رہتے تھے اور پاہائے مبارک ورم کر لیتے تھے، کبھی روایت میں تاریخ میں ملتا ہے کہ اٹھتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر آرام فرماتے تھے، تھوڑی دیر بعد پھر اٹھتے تھے، کبھی دوبارہ وضو کرتے تھے، پھر اس کے بعد نماز پڑھتے تھے۔ یعنی اپنے آپ کو اذیت دے کر عبادتیں کرنا، بوریا بچھا کر زمین پر سوتے تھے، ایک دفعہ ذرا موٹی چادر دے دی گئی، اس پر آرام فرمایا، کہا لے جاؤ، کہا کیوں؟ کہا ہمیں مزید اچھا لگ رہا تھا اس پر آرام کرنا، لے جاؤ آپ کو۔ اچھا اب یہ رسول خدا انجام دے رہے ہیں نا، شہزادی کونین انجام دے رہی ہیں، صحیح؟ تو اب لوگوں نے دیکھا کہ ایسی روایتیں آئی ہیں، تاریخ میں ملتا ہے، احادیث میں ملتا ہے ایسی عبادتیں، تو ہم بھی یہ کرتے ہیں۔ اب مولا گئے، خود 1000 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، کٹھن ترین عبادتیں، اذکار، لیکن جب دوست عبادتوں کو حد سے گزار کر انجام دے رہے ہیں، حقانیت یہاں سے سمجھ میں آتی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو کام وہ خود کرے اس کے ساتھ مزید حالی موالی مل کر اس کے ساتھ وہ کام کریں، لیکن اگر وہ کٹھن ترین مرحلوں پر اپنے چاہنے والوں کو ایک لینینسی دے، ایک چھوٹ دے، ایک رفاق دے، ایک شفقت کے ساتھ پیش آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے تمام مسائل کا بوجھ یہ شخص اپنے کاندھوں پر اٹھانا چاہ رہا ہے، اپنے ساتھیوں کو آرام دینا چاہ رہا ہے۔ تم عام انسان کے مطابق زندگی گزارو، ہمارا پروردگار کے ساتھ رابطہ کچھ اور ہے۔ کہا کہ ہمارا رحم تخلق میں بنا تک اپنے بیوی بچوں پر رحم کیوں نہیں کرتا؟ لقد استحام بکل خبیث، شیطان خبیث نے تجھے اپنے تیر کا نشانہ بنا دیا ہے۔ کہا مولا آپ انت فی خشونت ملبسک و جشوبت معکلک، عجیب جملہ کا، مولا آپ یہ بدترین کپڑا پہنتے ہیں اور بدترین کھانا کھاتے ہیں، آپ خود بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ مولا جواب دی، انت احمد و اللہ من ذالک، تو خدا کی بارگاہ میں اس سے کہیں حقیر ہے۔ خوب توجہ فرمائیے گا اس جملے پر جو میں تشریح آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تو خدا کے سامنے اس سے کہیں زیادہ حقیر ہے کہ خدا اپنے طیبات، اپنے لذائذ، دنیا کی لذتیں جو اس نے تیرے لیے حلال کی ہیں، تیرے لیے حلال کرے اور پھر تجھ سے ان عبادتوں کا مطالبہ کرے، تو اس سے کہیں زیادہ حقیر ہے۔ اس کے لیے، اب یہ میرا جملہ ہے، اس کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں ایک خاص مقام کا حامل ہونا پڑتا ہے، تب کٹھن ترین عبادتیں کی جاتی ہیں۔ تمہارا مرتبہ یہ نہیں ہے تم وہی نماز واجبات انجام دو، زیادہ سے زیادہ اٹھ کر تہجد کی نمازیں انجام دو۔ انت احمد علی اللہ من ذالک، اب آپ کی سمجھ میں آیا، اگر عبادتیں بلند ترین مرحلے پر ہیں تو یہ عبد اور معبود کے درمیان کوئی تعلق ہے، وہاں سے کہا جا رہا ہے یہ عبادتیں کرو۔ کیوں کریں؟ کیونکہ تم اس لائق ہو، اور کوئی اس طرح کی عبادتیں کرے گا؟ علی بن ابی طالب نے فرما دیا، انت احمد علی اللہ من ذالک، تو کہیں زیادہ خفیف ہے خدا کی بارگاہ میں کہ یہ کام کرے، کہیں زیادہ خفیف ہے کہ تو اس طرح کے کام کرے، یہ مولا کائنات۔ اور اب آپ دیکھیے اسلامی ثقافت میں بنیادی ترین چیز کس کو بنایا گیا؟ عبادتیں جو شخصی فردی عبادتیں ہیں بہت اہم ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اور تمام چیزیں، صدقات، خیرات، تمام کی تمام عبادتیں اہم ہیں، ہر عبادت کو اپنے مقام پر انجام دینا چاہیے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین جو کام خود انجام دے رہے ہیں، اگر آپ کسی سے مدینہ میں جا کر پوچھیں تو چھٹے امام کی نماز روزے کی تعریف کرے گا۔ کیوں تعریف کرے گا؟ یہ میں آپ کی خدمت میں بھی بیان کرتا ہوں، تعریف کرے گا، روزوں کی تعریف کرے گا، اذکار پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، مسلسل رکوع سجدے کی حالت میں، اور قرآن، یہ سب جن کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں عبادتیں ہیں، ان کی تعریف کرے گا۔ اس سے آگے شاید ہی کوئی شخص پہنچ سکے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیونکہ اس کے لیے مسلسل امام کے ساتھ رہنا پڑے گا، دنیاوی معاملات میں انسان کو دیکھنا پڑے گا۔ اب چھٹے امام فرما، دیکھیے آپ کیا فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، دیکھو، عجیب جملہ ہے کہ دیکھو انسان کی عبادتیں، نماز، روزہ، فرما رہے ہیں، لا تغتروا بصلاتهم وصيامهم فإن الرجل لربما، دیکھو یاد رکھنا، خبردار، یاد رکھو، لوگوں کی نمازوں کی کثرت اور روزوں کی کثرت دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا۔ خوب توجہ فرمائیے گا، لوگوں کی کثرت دیکھ کے اس سے دھوکہ مت کھا جانا۔ ہمارے یہاں معاشرے میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ صاحب عجیب، اچھا نماز روزے سے آگے تک بات چلی گئی ہے، خطرناک ترین لوگ کون ہیں کہ جن کو دین کی سوجھ بوجھ نہیں ہے، صرف مولانا حضرات کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور وہ دین کے بارے میں اس طرح سے فتوے دینے لگتے ہیں، کبھی کبھی دکھتا ہے کہ مولانا سے زیادہ بڑے عالم دین یہ ہیں۔ تو ایک عجیب بڑا مسئلہ ہے، یہ صاحب کون ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں ہیں؟ کہ 50 سال سے، 40 سال سے، 35 سال سے فلاں جگہ مجلس کروا رہے ہیں، یہ فلانی انجمن کے سیکرٹری ہیں۔ ارے حضور ہوں، ڈاکٹر کے بارے میں آپ کبھی کہتے ہیں کہ اس کو جا کر اپنا حلق کھول کے دکھا دیجیے اگر حلق میں انفیکشن ہے؟ کیوں؟ یہ 25 سال سے کنسٹرکشن کے کام میں ہے، وہاں پر نہیں کہتے؟ یہ بیچارہ دین اتنا مظلوم ہے، ہر شخص جو آڑی ترچی فکر کا ہے اس میں اپنی سوچ کو گھسیڑے لے رہا ہے، کوئی پوچھنے والے میں کہاں سے بات کر رہے ہو؟ یاد رکھیے بنیادی ترین چیز امامت کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ ہے، بنیادی ترین چیز توحید کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ ہے، بنیادی ترین چیز فضائل اور مقامات آئمہ کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ ہے۔ تو مولا فرمانے، لا تغتروا بصيامهم وصلاتهم فإن الرجل لربما لهج بصلاته وصيامه، دھوکہ مت کھاؤ لوگوں کی، ان لوگوں کی نمازوں اور روزوں سے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز روزے کا عادی ہو جاتا ہے۔ فلو ترکہ لاستوحش، اگر ترک کر دینا نماز روزے کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. ولیکن اختبروہم، لیکن امتحان لو ان کا، بصدق الحدیث وعداء الامانہ، بات کرنے میں کتنے سچے ہیں، امانت کی ادائیگی میں کس حد تک پکے ہیں. زبان کی طہارت کس بلندی پر ہے؟ دشمن ہے نا آپ تو، آپ کی مسجد میں سید الشہداء کا بیٹا موجود ہے غل و زنجیر میں، آپ دشمن ہیں. آپ کے سامنے کھڑا ہے جامع مسجد اموی، تمام کے تمام بد کرداروں کا مجمع ہے، جتنے بھی اوباش لوگ تھے جو دنیاوی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں ان سب کا مجمع لگا ہے. یہ شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا، چوتھے آقا و مولا، انا ابن مکہ و منیٰ، انا ابن زمزم، انا ابن بطحا، انا ابن عز البطین، کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منیٰ کا بیٹا ہوں، میں خانہ کعبہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا بول رہا ہے. آپ تو بادشاہ ہیں، تخت پر بیٹھے ہیں، کہہ دیجیے جھوٹ بول رہا ہے. زبان کی طاقت یہ ہے، کردار میں یہ روح ایسی جگہ پر متصل ہے. یہ پورے دن بخار میں تپتا رہا ہے، 15 دن کا سفر طے کر کے آیا ہے، نہ آرام ملا ہے، نہ کھانا ملا ہے، نہ پانی ملا ہے، ہاتھ توقع جامعہ میں بند ہے، زبان لیکن اتنی طاقت کے ساتھ سچائی کا اظہار کر رہی ہے کہ دشمن میں جرت نہیں ہے. کیسے کہہ رہے جھوٹ بول رہا ہے، یہ مدینے سے اٹھ کر آیا ہے کوئی، نعوذ باللہ خارجی، ہم نے اس کو قتل کر دیا، طاقت نہیں ہے. بولو گے کیسے؟ کیا سچائی تھی؟ بصدق الحدیث وعداء الامانہ. فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات تو آپ کے لیے واضح ہو رہی ہے نا بھائی، امام فرما دیتے ہاں نماز پڑھتا ہے بہت اچھا آدمی ہے. یہ ہے حقانیت مذہب اہل بیت، یہ ہے حقانیت کردار معصومین، کہ ہم اتنی تعریفیں کرتے ہیں نماز کی، ہم خود بھی نماز کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھو، اب یہیں سے میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کے ذہن بالکل تیار ہیں. فرما رہے ہیں نماز کے روزے کے ذریعے چیک مت کرو. اچھا اب خوب توجہ فرمائیے گا، امان ابن تغلب، یونس ابن عبد الرحمن، زرارہ، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، یہ تمام کے تمام اصحاب آ رہے ہیں سید جبنا رسول اللہ نماز کی حالت میں، لمبے سجدے کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں. سب سے زیادہ اس خوب توجہ میں کس طرح سے منتقل کروں مجھے نہیں پتا، ایک درود بھیجیں، درود کی طاقت سے شاید منتقل. سچ بات بولتے ہیں آپ ہمیشہ، امانت کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں. یہ میں کب دیکھ پاؤں گا آپ کی ذات میں؟ جب 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہوں. اور اگر آپ میں صرف میں نماز مسجد میں آپ کو دیکھوں، ارے بھائی ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، حدیث قصہ، دعا کمیل، فلاں 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 دعا، لمبی لمبی نمازیں. اور اگر آپ سے ایسا آدمی آ کر کہے دیکھیے خبردار نماز روزے کی وجہ سے کبھی دھوکہ مت کھائیے، اب آپ کہیں گے میں اس آدمی کو جو ہے مسجد میں آتا ہے نماز روزے کی وجہ سے اچھا سمجھتا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہے نماز روزے کی وجہ سے دھوکہ مت کھانا، تو پھر میں اس آدمی کو کیسے چیک کروں؟ چھٹے اور پانچویں امام کو دکان نہیں لگانی اپنے اطراف میں حالیوں موالیوں حاشیہ برداروں کی، حقیقت کے ادراک کے ساتھ آؤ، ذہن کی بالیدگی کے ساتھ آؤ، شعور کی پختگی کے ساتھ آؤ، بینش کی عمق کے ساتھ آؤ، بلندی فکر کے ساتھ آؤ، تب ہمارے ساتھ آؤ. یہ جو اصحاب آ رہے ہیں یہ نماز روزے کی حالت میں دیکھتے ہیں، یا فقہ پڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہوئے، کلام، عرفان، فلسفہ، نہ جانے کیا کیا علوم. مجھے کیا پتا کہ صادق عالم امت کن کن علوم کو جانتے تھے، اور جو ہم تک پہنچے ہیں وہی نہیں سمجھ رہے علماء اور فقہ سے، تو باقی علوم کی کیا بات کی جائے. تو یہ تو جو شاگرد آ رہے ہیں یہ تو امام کو عبادت کی حالت میں دیکھ رہے ہیں. اب ہر شاگرد آ کر کہہ رہا ہے کیا سجدہ ہے امام کا، کیا نماز ہے. ایک دفعہ چھٹے امام پلٹ کر کہتے ہیں نماز روزے سے دھوکہ مت کھانا. کس سے کیا دیکھیں؟ صدق الحدیث وعداء الامانہ. بہت حساس منزل فکر ہے اور بہت اہم منزل فکر ہے. اچھا یہ میں نہیں لایا، چھٹے امام فرما کر کے، میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اب شاگرد چھٹپٹا جائیں گے، کون شاگرد؟ امان ابن تغلب، یونس ابن عبد الرحمن، زرارت ابن عین، مسلم ابن عجیب، محمد ابن مسلم، ہشام ابن حکم. یہ شاگرد کون ہے آپ کو پتا ہے؟ جانتے ہیں چھٹے امام نے فرمایا لولا ہاؤلاء لدرست آثار النبوہ، امام، چھٹے امام کن رازوں کے امین ہیں، کس چیز کے امین ہیں؟ آتاکم اللہ مالم یوتی احد من العالمین، اے ائمہ معصومین، اب میں ہر فکر کے مطابق اس سطح پر آ کر اس جملے کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آتاکم اللہ مالم یوتی احد من العالمین، اے ائمہ معصومین، خدا نے آپ کو وہ دیا جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو نہیں دیا، نہ جبریل کو دیا، نہ میکائیل کو دیا، نہ اسرائیل کو دیا، نہ اسرافیل کو دیا، نہ روح القدس کو دیا، کسی کو نہیں دیا، آپ کو وہ دیا. ارے بھائی کیا دیا ہے ائمہ معصومین آپ کو؟ بھائی کوئی رسول خدا دیے؟ رسول خدا سے بڑھ کر کوئی چیز ہے پروردگار کی بارگاہ میں؟ نہیں ہے. ان کو رسول خدا دیے. کیسے دیے؟ جسمانی لحاظ سے بھی متصل ہیں، روحانی لحاظ سے بھی متصل ہیں. انی تارک فیکم الثقلین. تو امام کے پاس یہ تمام حقیقتیں ہیں. اب یہ حقیقت امام کے پاس ہے درس و تدریس. امام فرما رہے ہیں اگر یہ لوگ نہ ہوتے ہمارے یہ شاگرد 19-20 شاگرد جن کو اصحاب اجماع کہا جاتا ہے، لدرست آثار النبوہ، تو نبوت کے آثار مٹ جاتے. یہ جو نبوت کے آثار جن کو سکھائے نا، نبوت کے علوم جن کو سکھائے، جن کو فقہ، کلام، اصول، تفسیر، حدیث، نہ جانے عرفان، فلسفہ، کیا کیا سکھایا امام نے، ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ لا تختروا بصیامہم وصلاتہم، لوگوں کی نماز روزے سے محروم مت ہو جانا، دھوکا مت کھا جانا. فَإِنَّ الرَّجُلَّ رُبَمَا لَهِجَ بِهِ، عادت ہو جاتی ہے انسان کو نماز روزے کی، لَوْ تَرَكَهُ لَاسْتَوْحَشَ، گھبرانے لگتا ہے اگر ان کو ترک کر دے چیزوں کو. وَلَكِنْ اِخْتَبِرُوهُمْ، امتحان لو ان کا، دیکھو کس کے ذریعے، بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، خون جب ایک ہو نا، روح جب ایک ہو، تو ملاقات اور معیارات ایک سے دیے جاتے ہیں. یہ جو آپ نے حدیث سنی ہے نا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں تین نبی ہیں کیا؟ بھائی ہمارے یہاں ایک ہی نبی ہے، وہ ہیں حضرت ختمی مرتبہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں، اس پر دلیل ہمارے پاس قرآن سے ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جتنی محبت محمد مصطفیٰ سے خدا کرتا ہے، اتنی محبت خدا ہر اس شخص سے کرتا ہے جو ذات مصطفیٰ میں فنا ہو جائے. تو ہمارا سیدھا سا مدعا یہ ہے کہ مولا کائنات سے لے کر حضرت حجت تک، اور وہ تو بہت آگے کی بات ہے، امام معصوم ہیں، ہمارا شہزادی زینب کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، حضرت ابو الفضل عباس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، حضرت علی اکبر کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، یہ فنا ہیں مقام ختم نبوت میں. تو جس طرح خدا ان سے محبت کرتا ہے، رسول خدا سے، اس طرح سے امام باقر سے محبت کرتا ہے، اسی طرح امام زمانہ سے محبت کرتا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی یہ تو قرآن سے پوچھئے نا، میری غلطی تو نہیں، آیت فرما رہی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان کے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا. کون سی محبت ہوگی؟ میری ذات سے آ کر اس محبت کی نورانیت تم تک نکلے گی. اب جو جتنی محبت کرے سرکار ختمی مرتبہ سے، جو جتنا فنا ہو جائے محمد مصطفیٰ کی ذات میں، تو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. کیا فرمایا چھٹے امام نے؟ لا تغتروا بصلاتهم وصيامهم فإن الرجل ربما لهج به، عادت ہو جاتی ہے، لو ترکه لاستوحش، اگر اسے چھوڑ دے وحشت میں آ جاتا ہے، گھبرانے لگتا ہے. اختبروهم بصدق الحديث وأداء الأمانة، سچائی کے ساتھ تولو انسانوں کو، امانت کی ادائیگی کے ساتھ تولو، اس کے ذریعے تولو انسانوں کو. اور نبی کریم نے کیا فرمایا؟ یہ جو میں نے کہا نا، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد. اب آپ اس حدیث کا ترجمہ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ معصومین فرما رہے ہیں اپنے بارے میں کہ ہمارا پہلا بھی محمد، وسط کا بھی محمد، آخر کا بھی محمد، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مولا ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک صاحب نے کہا مولانا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی عزادار سے لڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ جو ترجمہ چاہے کیجئے، بس عقیدہ کو اپنے صحیح رکھیے، عقیدہ آپ معصومین سے لیجئے، عقیدہ اصول کافی کے مطابق ہو، عقیدہ کتاب الحجت کے مطابق ہو، زیارت جامعہ کبیرہ کے مطابق ہو، زیارات کے مطابق ہو. رسول خدا کیا فرمان ہے؟ اب توجہ سے سنیے، اقربکم منی غدا، کل قیامت میں تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ کون ہوگا؟ سوال ہے، ہر مسلمان کو اس کا جواب چاہیے، اقربکم منی، تم میں سب سے زیادہ. اچھا اب ترجمہ پیش کروں گا نا تو دو سوال آئیں گے، اس کا جواب بھی دیتا چلوں. پہلے ترجمہ کرنے دیجیے، اقربکم منی غدا یوم القیامہ، اقربکم ان اقربکم منی غدا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا. وَأَوْجَبَكُمْ عَلَيَّ شَفَاعَةً، جس کی شفاعت مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہوگی. نبی کریم فرمانے جس کی شفاعت مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہوگی. یہیں سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ گناہگار ہوگا تو شفاعت واجب ہوگی. اب ہمارا ایک عقیدہ اور ہے کہ جو طیب و طاہر ترین شخص ہے وہ بھی پنجتن کی شفاعت کے صدقے میں ہی جنت میں جائے گا. سلمان فارسی بھی شفاعت کے صدقے ہی ان مقامات تک پہنچے, وہ ایک الگ بات ہے. میں اس وقت بات کر رہا ہوں گناہگار کی جس کے پاس گناہ ہوں گے. نامہ عمل میں کہا اقربکم منی غدن واوجبکم علی شفاعتن, تم میں سب سے زیادہ شفاعت جس کی کل مجھ پر واجب ہے اور تم میں سب سے زیادہ جو میرے نزدیک ہے وہ کون ہوگا؟ اصدقکم لسانن, جس کی زبان سب سے زیادہ سچی ہوگی. وَآدَاكُمْ لِلْأَمَانَةِ, اور جو سب سے زیادہ اچھے طریقے سے امانت کو ادا کرے گا. وَأَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا, اور تم میں سب سے زیادہ اخلاق جس کا اچھا ہوگا. اور یہ سن لیجئے آپ بات, عجیب بات ہے. وَأَقْرَبَكُمْ إِلَى النَّاسِ, اور تم میں سب سے زیادہ لوگوں کے پاس جو رہے گا. آپ ڈپٹی کمشنر ہیں, آپ صدر ہیں, آپ بادشاہ ہیں, آپ امام جماعت ہیں, آپ علامہ ہیں, مجلس پڑھتے ہیں, لوگ آپ سے بات کرتے ہوئے گھبرائیں نا. بولا نا وہ بھائی کیا ہے بولیے. وہ مسئلہ یہ تھا کہ وضو میں معذرت, ارے بھائی ڈر کیوں رہے ہو؟ یہ مولانا ہے, بولا نہیں ہے, سوال کیجئے. ایک اور مولانا نے سوال کیا تھا, ڈانٹ دیا, 60 سال عمر ہو گئی ابھی تک یہ نہیں آیا. تو بھائی لوگ جس حد تک بے خوف و خطر ہو کر لیکن ادب کے ساتھ, ادب کے دائرے میں رہ کر سوال کریں. ایک یہ اس کا مرید ہے, ایک مزداد اس کا یہ ہے. اقربکم من الناس, تم میں سب سے زیادہ نزدیک ہوگا کون ہوگا؟ اقربکم منی غدن, تم میں سب سے زیادہ نزدیک میرے یہ ہوگا. چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. فرماتے ہیں واللہ لحدثنی ابی, چھٹے امام اگر فرما رہے ہیں, فرمایا خصال صدوق میں یہ روایت ہے, فرمایا خدا کی قسم میرے پدر گرامی, چھٹے امام کی پدر گرامی کون ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام. خدا کی قسم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا میرے پدر گرامی نے خدا کی قسم مجھ سے یہ بات کہی کہ ان الرجل کان یکون فی القبیلہ. پانچویں امام فرما رہے ہیں چھٹے امام سے, فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا کہ ایک مرد ہوتا تھا, ایک شخص ہوتا تھا ایک قبیلے میں, ایک قبیلے میں ایک شخص ہوتا تھا. اچھا قبیلہ معمولاً 700-800-1000 آدمیوں کا, زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے, قبیلے بڑھ بھی جاتے ہیں, کوئی جنوب میں چلا گیا حجاز کے, کوئی شمال میں چلا گیا, بہرحال 1000-1200-500-700-800 اس طرح کے لوگ ہوتے تھے. کہ اتنا رجل کان یکون فی القبیلہ من شیعت علی, ایک آدمی ہوتا تھا پورے قبیلے میں اکیلا علی بن ابی طالب کا ماننے والا ہوتا تھا, چاہنے والا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. یکون زینہا, وہ اس قبیلے کی زینت ہوتا تھا. اچھا آپ کو کیا کہوں, سب سے پہلے خود مجھے شرم آ رہی ہے یہ حدیث پڑھتے ہوئے, اور میں یہ حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی تعریف آپ کے سامنے پہنچا سکوں جو ایسے تھے. کہ گزرا ہے کبھی کوئی یہ زمانہ کہ علی کا ایک شیعہ ایک قبیلے میں ہوتا تھا اور مولا فرمانے یکون زینہا, وہ اس قبیلے کی زینت ہوتا تھا. اذا تسأل عنہ العشیرۃ, جب تم قبیلے سے جا کر اس کے بارے میں سوال کرتے تھے بھائی کیسا ہے, تو تقول, قبیلے والا جواب دیتے تھے من مثل فلان, ارے اس کے جیسا ہمارے قبیلے میں کون ہے؟ اغزانا للحقوق وعادانا للامانہ واصدقنا للحدیث, سب سے زیادہ تمام لوگوں کے حقوق اچھے طریقے سے یہی ادا کرتا ہے, سب سے سچا یہی ہے اور سب سے زیادہ امانت دار یہی ہے. پھر اس کے بعد چھٹے امام نے فرمایا کان الیہ وصایاہم وودائعہم, اور پورا کا پورا قبیلہ اسی کے پاس اپنی امانتیں رکھواتا تھا, اور جب کوئی مر رہا ہوتا تھا قبیلے میں, جس کو بھی موت آنی ہوتی تھی یا کوئی بھی وصیت کرنا چاہتا تھا وصیت اسی سے کرتا تھا. اب آپ سمجھے سنت رسول خدا کو, رسول خدا جب مکے سے مدینے جا رہے ہیں وصیتیں کر کے جا رہے ہیں علی کو, امانتیں سونپ کے جا رہے ہیں علی کو, تو یہ نورانیت کا سفر اتنا عظیم ہے کہ میں حسن اور حسین کی نور نورانیت کی کیا بات کروں جو علی کا سچا شیعہ ہے اس کا مرتبہ یہ ہے کہ پورا قبیلہ ایک طرف علی کا شیعہ ایک طرف سب اسی کو وصیت کر کے جاتے ہیں سب اسی سے اپنے بدائے سپرد کر کے جاتے ہیں ایک درود بھیجیے محمد عالم اب اس مسئلہ یہ ہے کہ میں جب آ رہا تھا مجھے اعلان یاد آیا کہ یہ مجلس ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے اور اس محروم مومنہ کے بہرحال مجھ پر بھی کچھ نہ کچھ حقوق ہیں کہ جن کی ادائیگی کے لیے میری صدقے دل سے دعا آتا ہے جن سے کہ پروردگار مغفرت فرمائے. ایک حدیث آپ کے سامنے ایک تحفہ کے تحفے کے طور پہ حدیث اور پھر یہی حدیث ہے اور اس کے بعد مصائب کی منزل ہے. حدیث طویل نہیں ہے. مولا کائنات کے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں صرف لن الموت, یا علی موت کے بارے میں بتائیے موت کیا ہے. مولا کائنات نے ایک جملہ کہا جو مولا کے دل کا درد ہے اس مجلس میں وہی سمجھ سکے گا جو تاریخ سے واقف ہے. فرمایا مولا نے علی الخبیر سقطتم, صحیح آدمی کے پاس آ کر تم نے سوال کیا. گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ شخص جس کے پاس علم رسول خدا, علی الخبیر سقطتم, باخبر ترین شخص سے آ کر تم نے سوال کیا. فرمایا موت کے بارے میں پوچھتے ہو, وہو احد ثلاثہ, موت جب آئے گی لوگوں کو لوگ تین طرح کے ہیں, امور یرد علیہ, تین طرح کی چیزوں میں تقسیم ہوں گے, اما بشارت بنعیم الابد, یا تو اس کو ہمیشہ کی نعمتوں کی خوشخبری ملے گی, و اما بشارت بعذاب الابد, یا ہمیشہ کے عذاب کی اس کو خبر دی جائے گی, اور ایک تیسرا بھی گروہ ہے و تحویل و امر مبہم لا یدری من ای الفرق ہوا, ایک تیسرا بھی ہے جس کی کنڈیشن حالت مبہم ہے, اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے, ہونے کیا والا ہے, مبہم ہے, ابہام ہے, لیکن تحویل ہے. یہ تحویل دو چشمی ہے سے ہے, یعنی کیا مطلب, ہائے ہوتی سے نہیں ہے, دو چشمی ہے سے ہے, اس کا مطلب کیا ہے, ایک ہولناک, ایک اختلاج قلب, اضطراب, پریشانی, دغدغہ خاطر اس کے دل میں آئے گا, ایک خوفناک ہوک اٹھے گی اس کے دل میں. وہ اما ولیونا, لیکن جو ہمارا سچا چاہنے والا ہوگا, والمطیع لامرنا, جس نے ہمارے تمام احکامات کی پابندی کی ہوگی, فہو المبشر بنعیم الابد, یہ جو میں نے کہا نا ہمیشہ کی نعمت کس کو ملے گی, ہمارے ولی کو, اور جس نے ہماری اطاعت کی ہوگی. قبر میں جائے گا اس کو بشارت دے دی جائے گی ہمیشہ کی نعمت ہے تیرے لیے. وہ اما عدو المخالف لامرنا, جو ہمارا دشمن ہے اور ہمارے حکم کی مخالفت کر رہا ہے, فہو المبشر بعذاب الابد. دو باتیں مولا نے فرمائی ہیں, ایک تو یہ کہ ہمارا دشمن, اور دوسرا جو ہمارے احکامات کی مخالفت کرے. اب اس میں آتا ہوں, آپ آتے ہیں نہیں آتے یہ مولا جانے, ہر شخص خود جانے کہ میں مولا کائنات کے احکامات کی مخالفت کر رہا ہوں یا اطاعت کر رہا ہوں. کہا ہمارا دشمن ایک اور ہمارے احکامات کا مخالف, فہو المبشر بعذاب الابد, جس نے ہمارے تمام احکامات کی مخالفت کی ہوگی وہ مبشر ہوگا, اسے عذاب کی, ہمیشہ کے عذاب کی خبر دی جائے گی. وہ ام المبہم, یہ شخص مبہم حالت میں ہے جس کی حالت واضح نہیں ہے, امرہ الذی لا یدری ما حالہ, اس کو نہیں پتا اس کے ساتھ ہوگا کیا قبر میں, فہو المؤمن المصرف علی نفسہ. اب یہاں سے خوب توجہ فرمائیے گا کہ ہمارے معاشرے کے لیے یہ ٹکڑا ہے حدیث کا. اب وہ شخص جس کو پتا نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ ہوگا کیا, وہ صاحب ایمان ہے کہ جس نے اپنی نفس پر بہت زیادہ گناہ کیے, لا یدری ما یعود حالہ, اس کو نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. پھر مولا نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہمارا چاہنے والا تو ہے, ہمارا شیعہ تو ہے, لیکن اس نے گناہ بہت زیادہ کیے ہیں, تو مولا نے ایک عجیب جملہ کہا, لن یسوی اللہ بعدائنا, دیکھو خدا اسے ہمارے دشمن کے ساتھ تو نہیں رکھے گا, کیونکہ اس کی ذات میں. اب یہ نوجوان بچے کہنا مولانا یہ کیسے ہوگا, یہ ایسے ہوگا کہ مہذب ملکوں کی بات کر رہا ہوں, مہذب ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب جہاز اترا ہوائی اڈے پر, ہوائی جہاز اترا امیگریشن کاؤنٹر پہ گئے, کچھ ڈاکومنٹس میں پرابلم آ گئی, آپ اس ملک کے شہری ہیں, جی نہیں آپ اس لائن میں جائیے, پرابلم آپ کے ساتھ بھی آئی, آپ اس ملک کے شہری ہیں, آپ وہاں چلے آئیے, ہوا چل رہی ہے, چائے وائے بھی ملے گی آپ کو, تو پرابلم دونوں کے ڈاکومنٹس میں آئی ہے, لیکن چونکہ آپ اس ملک کے شہری ہیں تو آپ کو وہاں رکھا جائے گا, آپ نہیں آپ لائن پہ کھڑے ہو جائیے,
تو آپ کی ایک سملیرٹی ہے, آپ کی روح میں ایک نورانیت ہے. بہرحال آپ علی ابن ابی طالب کی ملک کے شہری ہیں. لن یسبح اللہ بعدائنا, خدا ہمارے دشمنوں کے ساتھ اس کو برابر نہیں کرے گا. ویخرجہ من النار بشفاعتنا, جہنم کی آگ سے خدا نکالے گا اسے ہماری شفاعت کے ذریعے. تو اس روایت کے مطابق آگ میں انسان مومن جا سکتا ہے. فاعلموا واطیعوا, اس لیے علم حاصل کرو, جان لو اور اطاعت کرو. ولا تتکلوا, اور دیکھو اپنے آپ کو ایسے ہی مت چھوڑ دو. ولا تستصغروا عقوبت اللہ, اللہ کے عذاب کو چھوٹا مت سمجھو. فإن من المسرفین, کیونکہ ہمارے جو صاحبان ایمان ہیں, ہمارے چاہنے والے اور بہت زیادہ گناہ گار ہیں, ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے, کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے. من لا یلحقہ شفاعتنا, جب تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. الا بعد عذاب 300,000 سنا, 300,000 برس کے بعد انشاءاللہ خدا کسی بھی مولا کے چاہنے والے کو اس حدیث کا مزداق قرار نہ دے, اور ہم دنیا سے طیب و طاہر ہو کر اس عذاب سے نکل کر جائیں. تو بنیادی صفات کیا ہوئی؟ بنیادی صفات ہوئی صدق الحدیث و اداء الامانہ, اخلاق حسن. نماز روزہ معیار نہیں ہے سماج میں چیک کرنے کا, بلکہ کیا ہے؟ صدق الحدیث و اداء الامانہ. زبان میں کتنی سچائی ہے, زبان میں طاقت کتنی ہے. یہ شہزادی زینب کی لسان مبارک کو دیکھیے کہ جب کوفے کے دربار میں آئیں, کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا آیت اللہ العظمیٰ, معذرت کہیں اور عرض کیا تھا, آیت اللہ العظمیٰ محمد حسن شیرازی کے سامنے مصائب پڑھے جا رہے تھے سامرہ میں, آیت اللہ العظمیٰ محمد حسن شیرازی. کسی نے امام زمانہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, بیداری میں دیکھا. واقعہ ہے بہرحال علماء نے, بزرگ عالم تھے, گفتگو کی مولا سے. کتنی گفتگو کی مجھے نہیں پتا. ایک حکم دیا حضرت حجت نے کہ تم ہماری پھوپھی زینب کبریٰ کے مصائب کیوں نہیں پڑھتے. اس کا مطلب ہے کہ مصائب میں اس بی بی کا حق ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں. بہرحال مصائب پڑھ رہے تھے. 1892 میں مرزا شیرازی کا انتقال ہو چکا ہے, تو اب آپ سمجھ لیجیے واقعہ کتنا پرانا ہے. عالم تھے, بہت بڑے فقیر تھے وہ بھی, جو مصائب پڑھ رہے تھے. ذاکر جملہ پڑھا, دخل زینب علی ابن زیاد, زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. آیت اللہ نے اپنا امامہ پھینکا, چہرے پر تماچے لگانے شروع کیے, ماتم کرنا شروع کیا, بکا کی آوازیں بلند ہوئی. ذاکر نے جو خود بھی بہت بڑے عالم تھے اگلا جملہ پڑھنا چاہا, آیت اللہ نے آغا نے اشارہ کیا, کہا رک جا. کہا حضور ابھی تو مصائب کا پہلا جملہ کہا ادا کیا ہے. کہا اس جملے کا حق ادا ہونے دے. کہا اس جملے کا حق. کہا اتنی معمولی بات ہے کہ فاطمہ اور علی کی بیٹی, رسول خدا کی آغوش کی پالی, صاحب عصمت الہی ابن زیاد جیسے بدکار انسان کے دربار میں مجھے آپ میں داخل ہو, اور تو کہتا ہے کہ مصائب آپ پڑھوں, تو مجھے بتا کہ اس سے زیادہ مصائب کیا ہوں گے. لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے ایک مومن دوست نے کہ مصائب کو ذرا طویل کیجیے. جب شہزادی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی صلی اللہ علیہ کے یا صاحب العصر والزمان, صلی اللہ علیہ کے یا صاحب العصر والزمان, جب بی بی زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی, ایک دفعہ بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا. مولا کائنات کا وہ صحابی موجود تھا کہ جس کی ایک آنکھ جمن میں ضائع ہوئی تھی, ایک آنکھ سفید میں. ایک دفعہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا, کہا یہ علی کے لہجے میں خطبہ کون دے رہا ہے؟ ارے علی تو 21 رمضان کو دنیا سے چلے گئے, یہ علی کے لہجے میں خطبہ کون دے رہا ہے؟ ابن زیاد کی طرف سے آیا, یہ علی کی بیٹی ہے. کہا کیا کہہ رہا ہے تو, نابینا تھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا یہ علی کی بیٹی, تیرے دربار میں کیا کر رہا ہے؟ کہا میں نے علی کے خان والے کو قتل کیا, بیٹیوں کو قیدی بنا کر لایا. کہا رہے لعنت ہو تجھ پر جس نے تجھے اس کرسی پر بٹھایا, اس پر. کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. کہا مجھے قتل کرنا ہے کر دے, اس سے بہتر کو تجھ سے بدتر نے قتل کیا ہے. میں پہلے سے بہت شہادت کی دعا مانگتا تھا, لیکن میں جب نابینا ہو گیا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خدا مجھے کس طرح سے شہادت نصیب کرے گا. آج وہ دن آ گیا. ایک دفعہ وہ ابن زیاد نے حکم دیا, اس کا سر تن سے جدا کر دو. عبداللہ ابن عفیف آزادی بنو آزاد کا سر وفادار تھا، متقی تھا۔ علی ابن ابی طالب کے نالین کی گرد کے برابر ہے یہ صحابی، لیکن ہے مولا کا چاہنے والا، بڑا خالص صحابی ہے۔ ایک دفعہ 700 لوگ آ گئے، کہا عبید اللہ یہ ہمارا سردار ہے، ہم اسے قتل نہیں ہونے دیں گے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا وائر مظلومی آل رسول، آل رسول دربار میں موجود ہے، کوئی تلوار اٹھا کر نہیں کہہ رہا کہ رسول زادیہ ہے، لیکن علی کے نالین کی خاک کے برابر جو صحابی ہے 700 تلواریں نکل آئی۔ واہ سیدنا، واہ علی، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وعلى محمد عليك، صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه واهلك عدوه من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما أحبنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا طول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بجاه محمد وآله الطيبين پالنے والے جو مؤمن مومنا کسی بھی مذہب سے، کسی بھی اور جو دیگر کسی بھی مذہب سے مسلک سے تعلق ہے، پروردگار اگر وہاں حسین پر رو رہی ہے، پروردگار اجر جزیل عطا فرما، پروردگار یہاں جو مومنات موجود ہیں اگر ان میں کوئی تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہے، پروردگار اس کی مشکلات کو دور فرما، پروردگار جن مرحومین مرحومات کا نام لیا گیا، پروردگار یہ قبر، ان کی قبر میں یہ ذکر، اس ذکر کو نور میں تبدیل فرما کر نازل فرما، سید الشہداء کی شفاعت خاصہ نصیب فرما، ان کو برزخ میں ہر مشکل سے نجات دینا۔ پروردگار جن لوگوں نے، مومنین مومنات نے اس فرش اعضا کو بچھایا ہے، ان کی ہر مشکل کو دور فرما، دنیا اور آخرت کی پریشانی کو دور فرما، رزق میں، روزی میں، عمر میں، مال میں برکت عطا فرما، حضرت صاحب الاصل کی بارگاہ میں اس ذکر کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ یہ جو آہیں، سسکیاں، آنسو ہیں، پروردگار اس قابل بنا کہ شہزادی کونین اور حضرت ولی عصر کے پرسے کا باعث بن سکیں۔ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر دکھ سے حضرت کے دل کو خالی فرما، ہر خوشی سے حضرت کے دل کو مملو فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے سلوات پڑھیں۔